بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں، صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دے گا خداوند عالم اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 163 تا 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ حضرت امام حسن السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مسلسل مسجد میں آتا جاتا رہے اسے 8 میں سے ایک فائدہ ضرور ملے گا، مضبوط نشانی، مفید دوستی، نیا علم، آتی ہوئی رحمت، ہدایت دینے والی کوئی بات، ایسی بات جو اسے پستی سے نجات دلائے، خدا سے شرم کی وجہ سے گناہوں سے پرہیز اور خوف خدا کی وجہ سے گناہوں سے دوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی سماعت فرمائیں گے، اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، محبت اگر خدا سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، اگر مذہب سے ہو تو ایمان بن جاتی ہے، اگر شریک حیات سے ہو تو دنیا بن جاتی ہے، اور اگر دولت سے ہو تو فکر بن جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی راہداری کی مسلسل بندش سے دونوں ملکوں کو بھاری تجارتی نقصان کا سامنا۔ طالبان قیادت میں اختلافات کے باعث افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے استعفے کی خبریں۔ ایران نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اور اسرائیل کا آزادی صحافت پر حملہ، مزید 3 صحافی پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے شہید۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترخم سرحد کی بندش کے باعث پاکستان اور افغانستان کے درمیان سالانہ تجارتی حجم 2.5 ارب ڈالر سے کم ہو کر 1.5 ارب ڈالر تک آ گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے باعث تجارتی راہداری ترخم 3 ہفتوں سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود بند ہے، اور سرحد کے دونوں جانب مال بردار ٹرکوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ بارڈر نہ کھلنے پر اب تک ان کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ چند سال قبل تک دونوں ممالک کے درمیان سالانہ تجارتی حجم 2.5 ارب ڈالر سے زیادہ تھا، جو گزشتہ سال کم ہو کر 1.40 ارب ڈالر تک آ گیا ہے۔ تجارتی سرگرمیاں معطل ہونے کے باعث اب تک دونوں ممالک کو ریوینیو کی مد میں 3 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ افغانستان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے عہدے سے مستعفی ہونے کی خبریں ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے اپنا استعفی افغان طالبان سربراہ ہیبت اللہ آخوندزادے کو بھجوا دیا۔ طالبان قیادت کے اندرونی اختلافات کو استعفے کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک اور طالبان کی مرکزی قیادت کے درمیان خواتین کے حقوق کے معاملے میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سراج الدین حقانی کے مستعفی ہونے سے متعلق طالبان حکومت کا کوئی بیان نہیں آیا۔ امریکہ نے پاکستان سمیت 43 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں لگانے کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے پابندی کی زد میں آنے والے تمام ممالک 3 کیٹیگریز ریڈ، اورنج اور یلو میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ریڈ لسٹ والے ممالک کے شہریوں کے ویزے معطل کیے جائیں گے، اورنج لسٹ میں شامل ممالک کے شہریوں کے امیگریٹ اور سیاحتی ویزے محدود کیے جائیں گے، جبکہ یلو لسٹ میں شامل ممالک سے امریکہ کو مد نظر بعض تبدیلیاں عمل میں لانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل ایسی رپورٹیں سامنے آئی تھیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نئی سفری پابندی اگلے ہفتے افغانستان اور پاکستان کے لوگوں کو امریکہ میں داخلے سے روک سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے 2018 میں اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران 7 مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں کے امریکہ آنے پر پابندی، جیسے سابق صدر جو بائیڈن نے قومی ضمیر پر داغ قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا تھا۔ انسداد اسلاموفوبیا کا عالمی دن ہفتے کو منایا گیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اسلاموفوبیا کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلاموفوبیا سے ہر سطح پر نمٹنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی ممالک نے اسلاموفوبیا کے خلاف بیانات دیے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان بیانات کو عملی شکل دی جائے۔ پاکستان کے مستقل مندوب کا کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا سے ہر سطح پر نمٹنا ہوگا۔ پاکستان اور OIC اسلاموفوبیا کے خلاف سیکرٹری جنرل کے ساتھ کام کریں گے۔ اسلاموفوبیا کے خلاف خصوصی سفیر بنانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ خصوصی سفیر کا اعلان 1-2 دن میں کر دیا جائے گا۔ منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان اور OIC اسلاموفوبیا کے خلاف اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ 15 مارچ 2022 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد اتفاق رائے سے منظور کر لی گئی، جس کے تحت اس دن کو اسلاموفوبیا کی روک تھام کا بین الاقوامی دن قرار دیا گیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر اور مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کی مناسبت سے اقوام متحدہ کے اعلی سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ اسرائیل اسلام ہراسی کو اپنے توسیع پسندانہ عزائم اور فلسطینی عوام کے خلاف مظالم کو چھپانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے نے مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام ہراسی اسرائیلی قبضے اور اس کے مظالم کو جواز فراہم کرنے کا ایک آلہ بن چکی ہے۔ ایرانی سفیر نے فلسطینی عوام پر جاری اسرائیلی مظالم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا ہر روز فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ حملوں کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ صہیونی قابض حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی جعلی مہم چلا رہی ہے تاکہ اپنے جنگی جرائم اور نسلی امتیاز پر مبنی پالیسیوں کو جائز قرار دے سکے۔ غزہ پٹی میں جاری صہیونی حکومت کے جرائم کے نتیجے میں 3 صحافی اور چند کیمرامین شہید ہو گئے ہیں۔ صہیونی حکومت کی فوج نے سنیچر کو شمالی غزہ پٹی کے شہر بیت اللہیہ پر ڈرون حملہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق اس جارحانہ حملے کے نتیجے میں 9 فلسطینی من جملہ 2 صحافی اور چند کیمرامین شہید ہوئے ہیں۔ فلسطینی میڈیا نے فلسطینی صحافی محمود اسلیم کی شہادت کا ویڈیو جاری کر کے اس حملے کی خبر دی۔ تحریک حماس اور صہیونی فوج کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کی بنیاد پر اس وقت جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد شروع ہونا چاہیے تھا، تاہم قابض اسرائیلی حکومت کی خلاف ورزیوں کے باعث جارحیت کا یہ نیا واقعہ پیش آیا ہے۔ صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان جنگ بندی سمجھوتے پر 3 مرحلوں میں عمل درآمد ہونا ہے، تاہم صہیونی حکومت کی خلاف ورزیوں کے باعث ابھی دوسرے مرحلے پر بھی عمل درآمد شروع نہیں ہوا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان نے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے لیے ثالثوں کی تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ گیند اب قابض حکومت کے کورٹ میں ہے۔ عبداللطیف القانون نے العربی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم ہر اس تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں جو ثالثوں کی طرف سے ہمارے پاس آتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ گیند اب صہیونی حکومت کے کورٹ میں ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اپنے سیاسی مستقبل کو بچانے کے لیے تاخیری حربوں سے کام لے رہے ہیں۔ القانون نے کہا کہ صہیونی حکومت کو معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے کی عادت ہے اور ہم نے ثالثوں کو جنگ بندی کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ ہماری شرائط کا مقصد جنگ بندی معاہدے کو مستحکم کرنا اور قابضین کو اس کی شقوں پر عمل درآمد کا پابند بنانا ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونیوں کے حملوں کے نتیجے میں کم سے کم 4 فلسطینی بچے شہید اور 6 زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت نے شمالی غزہ پٹی میں عام شہریوں پر میزائلی حملہ کیا۔ اس حملے میں 4 فلسطینی بچے شہید ہو گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق صہیونیوں نے مشرقی شہر غزہ کے جنوب میں واقع حی الزیتون علاقے کے صحبۃ الحرازین اسکول کے اطراف کو بھی حملوں کا نشانہ بنایا۔ ان شہدا کے جنازے الممدانی ہسپتال پہنچا دیے گئے ہیں۔ صہیونی فوج نے شمالی غزہ کے ابراج الندی اور العودا علاقوں کے الشقیری اسکول کی جانب بھی ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کی۔ شہر رفا کے مرکز پر صہیونی حکومت کے ٹینکوں کی گولہ باری میں 6 فلسطینی شہری زخمی ہوئے، جبکہ 1 فلسطینی مشرقی رفا کے حی الجنینہ علاقے میں زخمی ہوا۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے الاقصی نیٹ ورک کو تمام بین الاقوامی سیٹلائٹ سے ہٹانے کے امریکہ اور یورپ کے مشترکہ فیصلے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے میڈیا کی آزادی اور فلسطینی عوام کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے جائز حق کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ الاقصی سیٹلائٹ چینل نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور یورپ کے مشترکہ فیصلے کی بنیاد پر تمام بین الاقوامی سیٹلائٹس پر الاقصی چینل کی نشریات کو بند کر دیا گیا ہے۔ تحریک کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ظالمانہ فیصلہ فلسطینی عوام کے مصائب اور قابضین کے جرائم کو دنیا کے سامنے لانے والے آزاد فلسطینی میڈیا پر براہ راست حملہ ہے۔ حماس نے میڈیا اور بین الاقوامی خبر رساں اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس فیصلے کی مذمت کریں اور اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین اور انسانی حقوق کے مسلمہ اصولوں کی خلاف ورزیوں پر ہرگز خاموش نہ رہیں۔ دوسری جانب الاقصا نیٹ ورک نے بھی ایک بیان میں صحافتی تنظیموں اور انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس فیصلے کی مذمت کریں اور فلسطینی میڈیا کو خاموش کرنے کی کوششوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، لیجئے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ ذکر احمد سے ہے احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں۔ محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں کر مدینے کی بات اے واعظ کر مدینے قصور کی باتیں چھوڑو قصور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں بے کہے سب
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی۔ دعوت الہی
ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا۔
عزیز سامعین پروگرام دعوت الہی لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کے پروگرام میں ہم روزے اور تقوی کے تعلق سے گفتگو کریں گے اور اس حوالے سے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بیانات سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے۔
بسد خلوص بسد ہے تیرا کہتے ہیں، بسد خلوص و بسد ہے تیرا کہتے ہیں، ملائکہ بھی درود و سلام کہتے ہیں، ملائکہ بھی درود و سلام کہتے ہیں، بشر سے کیسے فضیلت بیان ہو اس کی، بشر سے کیسے فضیلت بیان ہو اس کی، حسین خود جسے اپنا امام کہتے ہیں، حسین خود جسے اپنا امام کہتے ہیں۔
ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں خداوند عالم کی طرف سے دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ 30 دن کی دعوت تقوی الہی کے مقام تک پہنچنے کا بہترین موقع ہے۔ اس دعوت الہی میں روزہ داروں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، روزہ دار رحمت الہی کی وادی میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جس شخص میں جتنی ہمت، کوشش اور صلاحیت ہوتی ہے وہ اس نعمت الہی سے مستفید ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ دار کا دل گناہوں کے زنگ سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں انسانی قلوب معرفت الہی سے روشن و منور ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک اچھا بننے اور اچھا رہنے کی بہترین تربیت گاہ ہے۔ روزہ دار اپنے آپ کو ایک درخت کی طرح اس ماہ میں خشک شاخوں اور اضافی پتوں سے پاک کر کے سرسبز و شاداب بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان معرفت کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کا پر لطف تجربہ حاصل کرتا ہے۔ یہ مہینہ اس بات کا موقع دیتا ہے کہ ہم ان دلوں کو اپنے سے راضی کریں جو ہمارے کسی عمل سے ہم سے رنجیدہ و ناراض ہیں۔ ہم نے جن رشتوں کو ماضی میں خراب کیا ہے، یہ مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں اور تعلقات کو دوبارہ استوار کریں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں یقیناً سانس لینا بھی عبادت شمار ہوتی ہے۔ ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی مقام و مرتبے پر ہے، گناہوں اور برائیوں سے دوچار ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جو مالیات کے شعبے میں کام کرتے ہیں، کسی بھی وقت مالی بے ضابطگی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو افراد سیاسی اور سماجی امور میں سرگرم عمل ہوتے ہیں، اس ماحول میں کسی نہ کسی لغزش کا امکان رہتا ہے۔ وہ افراد جو کسی بڑی پوسٹ پر فائز ہوتے ہیں اور ان کے نیچے کام کرنے والے ملازمین کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، وہ اپنی اس پوسٹ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ رویوں کے حوالے سے کسی نہ کسی ناانصافی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پس ہر انسان گناہ سے آلودہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر وہ شخص گناہوں کو تسلسل سے انجام دیتا ہے اور اس کے قلب و ذہن سے اس گناہ کی خرابی اور برائی اور تعلقات اور نقصان کا احساس ختم ہو جائے، تو وہ شخص ایسے راستے پر چل پڑتا ہے جس سے واپسی دشوار ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں جو شخص اپنے آپ کو مختلف طرح کے گناہوں کی آلودگی سے بچانے میں کامیاب رہتا ہے اور اپنے افعال و کردار میں محتاط رہتا ہے، تو یہ بھی تقوی کی ایک قسم اور درجہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظما سید علی خامنائی اسی حوالے سے فرماتے ہیں، خدا کی قربت گناہوں کے ترک کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ مستحبات، نوافل اور دعا و توسل کا انجام دینا ایک فرعی کام ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے دوری اختیار کرنا چاہیے اور اس کے لیے تقوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک تقوی کے حصول کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اسی طرف متوجہ کیا گیا ہے، یعنی روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر، تاکہ تم پرہیزگار و متقی بن جاؤ۔ قرآن مجید کی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ انسان میں تقویٰ مرحلہ وار تقویت پاتا ہے۔ تقویٰ کی خاصیت ایک لحظہ اور فوراً انسان میں پیدا نہیں ہوتی، اس کے لیے تمرین اور مشق کی ضرورت رہتی ہے۔ رمضان المبارک میں انسان کے پاس پورے 30 دن ہوتے ہیں، وہ مرحلہ وار اپنے اندر تقوی کی خاصیت پیدا کر سکتا ہے۔ اس ماہ کا پہلا کام خود شناسی ہے۔ انسان اپنے آپ پر اور اپنے باطن پر نگاہ ڈال کر اپنے گناہوں سے آگاہ ہو کر انہیں اپنے سے دور کر سکتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی اس بارے میں فرماتے ہیں، میرے عزیزو، آؤ اپنے عیب اور نقائص کو تلاش کریں، ان نقائص کی ایک فہرست بنا کر اپنے سامنے قرار دیں۔ رمضان المبارک سے ہم یہ ہدیہ لے سکتے ہیں کہ اپنے عیوب کی اس فہرست کو سامنے رکھ کر اس مہینے میں بعض عیوب کو ایک ایک کر کے اپنے آپ سے دور کریں۔ اگر ہم حسد کے مریض ہیں تو حسد کرنا ترک کر دیں، اگر ضدی ہیں تو بے جا ضد کو چھوڑ دیں، اگر سست ہیں تو سستی کو اپنے سے الگ کر دیں، اگر بددلی اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہیں تو اس کو ختم کریں، اگر بے وفا اور عہد شکن ہیں تو اس بیماری کو اپنے سے دور کریں۔ ہمیں اپنے آپ کو خود پسندی سے نکالنا ہے، ہمیں اپنے نامہ اعمال میں سے عیبوں اور نقائص کو دور کرنا ہے۔ جان لو کہ جو بھی اس راہ میں کوشش کرے گا، خداوند عالم اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ خدا تمہیں کمال کے راستے میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تقوی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ خدا سے ڈرا جائے، بلکہ اس کا اصلی مفہوم اپنے آپ کو برائیوں اور گناہوں سے بچانا ہے۔ زبانی تقوی کے بعد عملی تقوی کی سفارش اور تلقین کی گئی ہے۔ تقوی قلبی سے یہ مراد ہے کہ انسان اپنے باطن کو حسد، کینے، بدگمانی، قساوت اور دیگر اخلاق رذیلہ سے پاک کرے اور اس کی جگہ اخلاص، پاکیزگی، خشوع، تواضع، مہربانی اور الفت و محبت کو جگہ دے۔ علماء اخلاق کا کہنا ہے کہ انسان اگر اپنے دل کی اصلاح نہیں کرتا تو تمام ظاہری اعمال اس کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک، جو ماہ تقویٰ بھی ہے، اپنے قلوب کو بیماریوں سے پاک کر کے تقوی قلبی کے درجے پر فائز ہو جائیں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی تقوی کے بارے میں فرماتے ہیں، تقوی اس مسلسل احتیاط سے عبارت ہے جس سے انسان غلط راستے پر نہیں چلتا تاکہ کانٹے اس کے سد راہ نہ بنے۔ تقوی حقیقت میں ایک ڈھال ہے، ایک زرہ ہے جو انسان اپنے بدن پر پہن لیتا ہے۔ تقوی کی ڈھال انسان کو گناہ اور برائیوں کے وار سے محفوظ رکھتی ہے۔ دینی اور سماجی امور میں بھی تقوی کا بہت زیادہ مقام ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا خدا اسے نجات دلائے گا۔ پس جو شخص تقوی الہی اختیار کرتا ہے اور محرمات الہی سے بچتا ہے اور خدائی حدود کو نہیں توڑتا اور شریعت کی حرمت کا قائل ہے، وہ نجات پا جاتا ہے، وہ زندگی کی مشکلات پر قابو پا جاتا ہے، خدا اسے ایسے راستے سے رزق و روزی عطا کرتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ انسان جو کمال کی منزل کی طرف گامزن ہوتا ہے، وہ طے شدہ اصولوں کی پیروی کرتا ہے، وہ نیکی اور بھلائی تک پہنچنے کے لیے مسلسل تلاش و کوشش کرتا ہے۔ علماء اخلاق کہتے ہیں، تقوی کا پہلا اور اہم ترین مرحلہ تقوی زبان ہے، یعنی اپنی زبان کو فضول اور بیہودہ الفاظ سے محفوظ رکھنا ہے۔ بدقسمتی سے جو بیماری اکثر افراد میں پائی جاتی ہے وہ زیادہ بولنا، بیہودہ بولنا اور گالم گلوچ سے کام لینا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام زبان پر قابو پانے کے حوالے سے فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے ایسے پرہیزگار کو نہیں دیکھا ہے جس کو اس کے تقوی نے فائدہ پہنچایا ہو، مگر یہ کہ اس نے اپنی زبان اور کلام کی حفاظت کی ہو۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مومن کی زبان اس کے قلب میں ہوتی ہے اور منافق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی مومن جس وقت کلام کرتا ہے پہلے سوچتا ہے، اگر نیکی اور بھلائی ہے تو بولتا ہے اور اگر ناپسندیدہ ہے تو اپنی گفتگو کو روک دیتا ہے، جبکہ منافق کی زبان پر جو کچھ آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اس کلام کے سود و زیان کو پرکھے بغیر ادا کر دیتا ہے۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھے۔ اسلامی روایات میں ملتا ہے کہ زبان انسان کی نجات کا باعث بھی ہے اور انسان کو تمام ہلاکتوں میں مبتلا کرنے کی ذمہ دار بھی ہے۔ زبان و کلام کا خیال رکھنے کے حوالے سے سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، انسان ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لاتا مگر یہ کہ اسی وقت ایک فرشتہ جو اس پر مامور ہے اس کی گفتگو کو تحریر اور محفوظ کر لیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنی زبان کو بیہودہ گفتگو سے بچا لیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آئیے رمضان المبارک میں ہم اپنے ساتھ عہد کریں کہ سال کے 11 مہینے اگر ہم اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکے تو اس ایک مہینے میں اپنے کلام و بیان پر قابو رکھیں گے۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے رمضان المبارک میں بھی تقوی زبان اختیار نہ کیا تو ہمارے روزے کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ زبان کے تقوی سے مراد اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، تہمت، گالم گلوچ، اشتعال انگیز تقاریر اور بے جا طنز و مزاح سے بچانا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے اگر ہم رمضان المبارک میں جہاں کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں اور روزے کے دیگر واجبات پر عمل کرتے ہیں، وہاں کوشش کریں کہ اپنی زبان کو بھی بیہودہ گفتگو، نیز تہمت و جھوٹ و غیبت سے بچائیں۔
سامعین، اب سماعت فرمائیے ماہ رمضان المبارک کے
15ویں دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو مہربان و رحیم ہے. بار الہ اس مہینے میں مجھ کو فروتنی کرنے والوں کی سی اطاعت عطا کر اور اس مہینے میں تیری طرف لو لگانے والوں کی سی توجہ کے لیے میرے سینے کو کشادہ کر. اے خوف زدہ لوگوں کی امان اپنی صفت امان کے وسیلے سے.
رخ پر آیا حسین کے نبی کا جمال ہے, رخ پر حیا حسین کے نبی کا جمال ہے, رخ پر آیا حسین کے نبی کا جمال ہے, سب سے حسین جہاں میں محمد کی آل ہے, سب سے حسین جہاں میں محمد کی آل ہے, سمجھے گا کیا حسین کی بصیرت معاویہ, فکر امام تک تو پہنچنا محال ہے, فکر امام تک تو پہنچنا محال ہے.
Thank you.
دعوت الہی.
عزیز سامعین، پروگرام دعوت الہی لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی بعض دعاؤں کے اقتباسات اور ان کے ترجمے و تشریح پر روشنی ڈالیں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
رمضان المبارک ماہ خدا، ماہ نزول قرآن، ماہ رحمت و مغفرت اور ماہ برکت و عنایات ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان پورے ذوق و شوق کے ساتھ اسلامی تعلیمات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور واجبات الہی اور مستحبات کو انجام دے کر بندگی و اطاعت کا اظہار کر کے خداوند عالم کی قربت و تقرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. روزہ دار دعا و مناجات سے، رحمت الہی کے پھیلے دسترخوان سے نعمات الہیہ حاصل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تقوی کی منزل مسعود پر فائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سمن کسی بھی کام میں ترقی و کامیابی کے حصول کے لیے مواقع اور امکانات سے صحیح وقت پر استفادہ کرنا نہایت ضروری ہے. عاقل وہ ہوتا ہے جو میسر اور مہیا مواقع سے بھرپور استفادہ کرے اور اس موقع پر سستی و کوتاہی کا مظاہرہ نہ کرے. دینی رہنماؤں نے بھی اپنے تربیتی پروگرام اور نصیحتوں میں اس بات پر تاکید کی ہے کہ اگر فرصت سے استفادہ نہ کیا جائے اور حاصل شدہ مواقع سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو بعد میں حسرت و ندامت کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمہاری زندگی میں حیات بخش باد نسیم کے جھونکے چلتے ہیں، کوشش کرو ان سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے آپ کو اس سے استفادے کے لیے تیار رکھو. ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، وہ شخص جس کے لیے خیر و نیکی کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اسے اس نعمت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کب یہ دروازہ رحمت اس پر بند کر دیا جائے. ماہ مبارک رمضان وہ مقدس و بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں الہی باد نسیم چلتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا بہترین موقع ہوتا ہے. اگر اس نعمت الہی سے بھرپور استفادہ نہ کیا جائے تو یہ ماہ گزرنے کے بعد حسرت و ندامت کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس مہینے کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. واجبات و مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دعا و مناجات کے سلسلے کو بھی جاری رہنا چاہیے. دعاؤں کی بہت سی کتابیں اس وقت عام انسان کی دسترس میں ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ معصومین علیہ السلام سے بہت سی دعائیں ہمیں دستیاب ہیں جن کے اعلیٰ توحیدی، عارفانہ اور اخلاقی موضوعات ہماری زندگی کو ایک نیا رخ اور سمت دے سکتے ہیں. بزرگان دین خود بھی ان دعاؤں کی تلاوت فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے. انہی دعاؤں میں سے ایک دعا دعائے افتتاح ہے جو رمضان المبارک میں رات کے وقت پڑھی جاتی ہے. یہ دعا حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے اور اس میں معاشرے کے متعدد سماجی مسائل کا بھی ذکر ملتا ہے. اس دعا کے ترجمے کے چند اقتباسات کچھ اس طرح ہیں. اے معبود، میں تیری ثنا کا آغاز تیری تعریف سے کرتا ہوں اور تو ہی ہے جو اپنے کرم و احسان سے درستگی کی طرف گامزن کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تو مہربانوں کا مہربان ترین ہے، عفو و رحمت کے مقام پر، اور شدید ترین سزا دینے والا ہے، عذاب دینے اور انتقام لینے والے کے مقام پر، اور جابروں سے بڑھ کر بڑا جبار ہے، بڑائی اور عظمت کے مقام پر. اے معبود، تو نے مجھے اپنی ذات کو پکارنے اور اپنی ذات سے درخواست اور التجا کرنے کا اذن دے رکھا ہے، پس اے سننے والے سن لے میری مدح و تعریف کو اور جواب دے اور قبول فرما میری دعا کو، اے بڑے مہربان اور بخش دے میری لغزشوں کو، اے بہت زیادہ بخشنے والے۔ پس اے میرے معبود، کتنی سختیوں کو تو نے دور کر دیا اور کس قدر اندیشوں اور فکر مندیوں کو تو نے برطرف کیا اور کس قدر خطاؤں کو تو نے بخش دیا اور کس قدر رحمت کو پھیلا دیا اور کس قدر بلاؤں اور آزمائشوں کے گھیروں کو تو نے توڑ دیا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس کی نہ تو کوئی بیوی ہے، نہ اولاد، نہ اس کا سلطنت میں کوئی شریک ہے، اور نہ کوئی اس کو عاجز کر سکتا ہے، نہ تو کوئی اس کا کوئی یار و مددگار ہے اور نہ ہی سرپرست۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی مملکت اور بادشاہی میں اس کا کوئی مخالف نہیں اور اس کے امر میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی خلقت میں کوئی شریک نہیں اور اس کی عظمت میں کوئی اس کا شبیہ نہیں۔ تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے امر اور اس کی حمد اس کی مخلوقات میں ظاہر و آشکار ہے اور اس کی عظمت اس کے کرم کے ساتھ غالب ہے۔ اس کا ہاتھ جود و سہا کے ساتھ کھلا ہوا ہے، وہی جس کے خزانے کمی اور نقصان کا شکار نہیں ہوتے اور کثرت عطا کی وجہ سے اس کی ذات میں کچھ بڑھتا نہیں سوائے جود و کرم کے۔ بے شک وہ بہت زیادہ عزت والا اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
سامن، اسی دعائے افتتاح کے ایک حصے میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کے ظہور اور ایک الہی حکومت کے قیام کی بھی دعا کی گئی ہے۔ دعا کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اے معبود، درود بھیج اپنے ولی امر پر جو قائم ہیں اور جن کے آنے کی امید ہے، جو عدل پھیلانے والے ہیں، جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، انہیں اپنے مقرب فرشتوں کی حفاظت میں قرار دے اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرما۔ اے جہانوں کے پروردگار، اے معبود، انہیں اپنی کتاب کی طرف بلانے والا اور اپنے دین نافذ کرنے والا قرار دے، انہیں روئے زمین پر اپنا خلیفہ قرار دے، جس طرح کہ ان سے پہلے گزرنے والوں کو تو نے خلیفہ قرار دیا۔ جو دین تو نے ان کے لیے پسند کیا ہے، انہیں اس کے دین کا پائیدار اور طاقتور بنانے والا قرار دے اور ان کو خوف کے بعد امن عطا کر، کیونکہ وہ خلوص کامل کے ساتھ تیری بندگی اور عبادت کرتے ہیں اور کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہیں دیتے۔ اے معبود، انہیں عزت عطا فرما اور ان کے واسطے سے اپنے دین کو معزز بنا دے اور ان کی مدد فرما اور ان کے ذریعے اپنے دین کی نصرت کر، ان کو گراں قد فتح و نصرت فرما اور انہیں آسان فتح عطا کر اور ان کے لیے اپنی جانب سے سہارا دینے والی قوت قرار دے۔ اے معبود، ان کے ذریعے اپنے دین اور اپنے پیغمبر کی سنت کو غالب کر دے۔ اے معبود، ہم ایسی حکومت کریمہ کے سلسلے میں تیری جانب مشتاق ہیں جس کے ذریعے تو اسلام اور اہل اسلام کو عزت دے اور نفاق اور اہل نفاق کو ذلت سے دوچار کر دے، اور اس حکومت میں ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں قرار دے جو تیری اطاعت کی دعوت دیتے ہیں اور تیرے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت کی بڑھائی اور بزرگی عطا کر۔ اے معبود، حق میں سے جس قدر کی تو نے پہچان کرائی ہے، ہمیں اس کی طرف راغب اور اس پر آمادہ رکھ، اور جس قدر تک کہ ہم نہیں پہنچ سکے پہنچا دے۔ اے معبود، ہمارے بکھرے پن کو ان کے واسطے سے وحدت و جمعیت میں بدل دے، ان کے واسطے سے ہمارے دین کے رخنوں کو بھر دے، ہماری جدائی کو ان کے واسطے سے وصل میں بدل دے، ہماری قلت کو ان کے واسطے سے کثرت میں بدل دے، ہماری ذلت کو ان کے واسطے سے عزت میں بدل دے، ہماری تنگ دستی کو ان کے واسطے سے بے نیازی میں بدل دے۔ سمجھ، ایک اور معروف دعا جو رمضان المبارک کی سحری کے وقت تلاوت کی جاتی ہے، وہ دعائے ابو حمزہ سمالی ہے۔ یہ دعا فرزند رسول حضرت امام زین العابدین سے نقل کی گئی ہے۔ آپ نے یہ دعا اپنے ایک صحابی ابو حمزہ کو تعلیم فرمائی تھی۔ ابو حمزہ کو حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کا اعزاز حاصل رہا، اور ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں سلمان زمانہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ دعائے ابو حمزہ سمالی کا آغاز الہی لا تؤدبنی بعقوبتے سے شروع ہوتا ہے، اور یا ارحم الراحمین پر یہ دعا ختم ہوتی ہے۔ یہ دعا اعلی بلند معنی اور فصیح الفاظ، نیز بدی تعبیرات اور عبارات پر مشتمل ہے۔ اس دعا میں توبہ، تضرع اور فریاد اور پرہیزگاری کی راہ اور روش کی تصویر کشی کی گئی ہے، اور قبر و قیامت کی سختیوں، تاریکیوں، تنہائیوں اور گناہ کے بوجھ کی سنگینی کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور نیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان عصمت و طہارت کی پیروی اور اطاعت کی ضرورت پر تاکید کی گئی ہے۔ نیز اس دعا میں وسعت رزق، حج خانہ خدا اور شیطان حکام کے شر سے محفوظ رہنے، غیر پسندیدہ صفات اور اطاعت میں سستی، مایوسی اور غم و اندوہ سے چھٹکارا پانے کی التجا کی گئی ہے۔